میرے مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، گلشن میں بھی ہوں نالۂ صحرا لیے، گلشن میں بھی ہوں نالۂ صحرا لیے، ہر شعر میرا ہے تمہارا لیے ہوئے، ہر شعر میرا ہم ہے تمہارا لیے ہوئے، اور گرد محبت کا اشارہ لیے ہوئے، اور درد محبت کا اشارہ لیے ہوئے، ہر شعر میرا غم ہے تمہارا لیے ہوئے، اور درد محبت کا اشارہ لیے ہوئے، عرض و سما سے غم جو اٹھایا نہ جا سکا، عرض و سما سے غم جو اٹھایا نہ جا سکا، عرض و سما سے غم جو اٹھایا نہ جا سکا، وہ غم تمہارا دل میں ہمارا لیے ہوئے، وہ غم تمہارا دل میں ہمارا لیے ہوئے، عرض و سما سے غم جو اٹھایا نہ جا سکا، وہ غم تمہارا دل میں ہمارا لیے ہوئے، کیا عشق کا یہ دوست تو اعجاز نہیں ہے، کیا عشق کا یہ دوست تو اعجاز نہیں ہے، گلشن میں بھی ہوں نالۂ صحرا لیے ہوئے، گلشن میں بھی ہوں نالۂ صحرا لیے ہوئے، یعنی عشق کامل جب دل میں آ جاتا ہے اللہ کے عاشقوں کا یہ عالم ہوتا ہے کہ وہ جس جہاں میں بھی ہوتے ہیں جیسی محفل بھی ہوتی ہے لیکن اللہ کی محبت کے نعروں کی تکرار ان کے قلب میں جاری رہتی ہے، ان کا قلب ہر وقت اللہ سے نالہ کرتا رہتا ہے، روتا رہتا ہے اللہ کی محبت، ماحول ان کو متاثر نہیں کرتا، دنیا کے مشغلوں میں بھی وہ باخدا رہے، یہ سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدا رہے، کیا عشق کا یہ دوست تو اعجاز نہیں ہے، گلشن میں بھی ہوں نالہ صحرا لیے ہوئے، گلشن میں بھی ہوں نالہ صحرا لیے ہوئے، عیدائے خلق نے کیا خالق سے بھی قریب، عیدائے خلق نے کیا خالق سے بھی قریب، فریاد کا ہر لمحہ سہارا لیے ہوئے، فریاد کا ہر لمحہ سہارا لیے ہوئے، ایذائے خلق یعنی مخلوق جب ستاتی ہے کسی سے کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے تو اس پر بندہ صبر کرتا ہے اور اللہ ہی سے اپنا شکوا کرتا ہے اور کسی سے شکوا نہیں کرتا، تو یہ اللہ سے قرب کا ذریعہ بن جاتی ہے، یہ مخلوق کی ایزا جو ہے وہ اللہ کے قرب کا ذریعہ بن جاتی ہے، خواجہ صاحب فرماتے ہیں بڑھ گیا ان سے تعلق اور بھی، دشمنی یہ خلق رحمت ہو گئی، بڑھ گیا ان سے تعلق اور بھی، دشمنی یہ خلق رحمت ہو گئی، عیدائے خلق نے کیا خالق سے بھی قریب، فریاد کا ہر لمحہ سہارا لیے ہوئے، یہ دل ہے ان کے درد کا مارا ہے دوستو، یہ دل ہے ان کے درد کا مارا ہے دوستو، سینے میں محبت کا منارا لیے ہوئے، سینے میں محبت کا منارا لیے ہوئے، یہ دل ہے ان کے درد کا مارا ہے دوستو، سینے میں محبت کا منارا لیے ہوئے، اور عارف کا ہر سکوت ہے پیغام محبت،
عرفت عرض قدر پیغام محبت اور ان کی تجلی کا نظارہ کیے ہوئے اور ان کی تجلی کا نظارہ لیے ہوئے عارف کا ہر سکوت ہے پیغام محبت اور ان کی تجلی کا نظارہ لیے ہوئے اور ان کی تجلی کا نظارہ لیے ہوئے ہر شعر میرا غم ہے تمہارا لیے ہوئے اور درد محبت کا اشارہ لیے اب تر زمین میں اس طرح رہنے کی فکر کر اب تر زمین پہ اس طرح رہنے کی فکر کر
فکر جو ہے ہر لمحہ یہ نہیں کہ صبح یاد رکھا صبح فکر ہے شام بھول گئے دوپہر بھول گئے رات بھول گئے ایسا نہیں ہے فکر جو ہے اور جستجو اللہ کو راضی کرنے کی یہ صبح شام ہر لمحہ رہے
اب تر زمین پہ اس طرح رہنے کی فکر کر اپنے خدا کے غم کو خدا لیے ہوئے اپنے خدا کے غم کو خدا لیے ہوئے اب تر زمین پہ اس طرح رہنے کی فکر کر اب تر زمین پہ اس طرح رہنے کی فکر کر اپنے خدا کے غم کو خدا لیے ہوئے اپنے خدا کے غم کو خدا لیے ہوئے ہر شعر میرا غم ہے تمہارا لیے ہوئے اور درد محبت کا اشارہ لیے ہوئے
اصلاح اخلاق سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے اخلاق حمیدہ پہلے سنائے جاتے ہیں پھر ایک اخلاق رذیلہ سنایا جاتا ہے ایک چیز کو حاصل کرنا ہے اور ایک چیز کو چھوڑنا ہے اچھی چیز کو حاصل کرنا ہے اور بری چیز کو چھوڑنا ہے کل ہم نے اصلاح اخلاق میں سے جو اخلاق حمیدہ پڑھا تھا نماز میں دل لگانے کا طریقہ اور اللہ کی محبت حاصل کرنے کا طریقہ آج پڑھ کے سنائیں گے نماز میں دل لگانے کا طریقہ جب نماز شروع کرے تو یہ خیال کرے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں اور حق تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں قیامت کا میدان ہے حساب کتاب ہو رہا ہے جنت اور دوزخ سامنے ہے بس اس خیال سے خوب دل لگے گا اور ایک طریقہ اس کا یہ بھی ہے کہ ہر لفظ کو ارادہ کر کے پڑھے جو لفظ منہ سے نکالے پہلے سوچ لے کہ اب یہ لفظ نکال رہا ہوں تیسرا طریقہ یہ ایک اور بھی ہے کہ جو کچھ نماز میں پڑھا کرتے ہیں اس کا ترجمہ یاد کر لے یعنی ثنا سے لے کے سورہ فاتحہ اور کم از کم 10 صورتیں جو آخر کی چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں کم از کم اس کا ترجمہ وہ قرآن پاک میں پڑھ کر سیکھ لے یاد کر لے اس کا ترجمہ یاد کر لیں اور ہر لفظ کو پڑھتے وقت اس کے مفہوم اور معنی کی طرف دھیان اور خیال جمائیں اس طرح بندے کو یہ معلوم کر کے کہ میں اپنے مالک اور رب سے کیا کہہ رہا ہوں کیا عرض کر رہا ہوں خوب لطف آتا ہے اور جب رکوع میں جائے گا تو حضرت فرما دیتے ہمارے کہ اس طرح حاضر ہو کے جسم بھی جھکا ہوا ہو دل بھی جھکا ہو روح بھی جھکی ہوئی ہو اپنے مالک کے سامنے سب کچھ سر سے پیر تک اور جان قلب و جان بھی جھکے ہوئے ہوں, اور پھر سبحان ربی العظیم کہے گا تو کیا لطف آئے گا. اور سبحان ربی العظیم کے معنی یہ سمجھے عاشقانہ کہ پاک ہے میرا رب, عظیم الشان, عظیم الشان, عظیم معنی عظیم الشان. اور جب سجدے میں جائے تو آگے اس میں آیا آ رہا ہے, آگے وہ بتاتا ہوں, جب سجدہ کرے تو یہ تصور کرے کہ ہمارا سر حق تعالیٰ کے قدموں پر ہے, جیسا کہ حدیث پاک میں ہے جب مومن سجدہ کرتا ہے تو اس کا سر رحمان کے قدموں پر ہوتا ہے. سبحان اللہ, کیا ہی مبارک وہ سر ہے جو اپنے مالک حقیقی کے قدموں میں پڑا ہوا ہے. ایک وہ لوگ بھی ہیں جو عشق مجازی اور گندی گناہوں کے کاموں میں لت پت ہیں, اور اگر وہ نماز پڑھ بھی لیتے ہیں تو ان کو وہ مزہ اور وہ لطف نہیں آ سکتا. جو لوگ گناہوں سے بچنے کا غم اٹھاتے ہیں اور مجاہدہ کرتے ہیں, مشکلات اٹھاتے ہیں اللہ کی خاطر, اپنے مالک کی خاطر, جب وہ سجدے میں سر رکھتے ہیں تو مولانا رومی اس لذت کو بیان کرتے ہیں, لے کے ذوق سجدہ پیشے خدا خوش ترایت از دوست ملکت تورا, کہ جب میں اللہ کے حضور اپنے مالک کے حضور سجدہ کرتا ہوں تو مجھ کو 200 سلطنت سے زیادہ مزہ آتا. یہ بات ہوتی ہے کہ اپنے مالک کے قدموں میں سر رکھ دینا, یہ ہر ایک کا یہ نصیبہ بھی نہیں ہے, یہ خوش نصیبوں کو اللہ عطا فرماتے ہیں. ورنہ ایسے بھی لوگ ہیں جو مسجد میں جاتے ہیں گھبرا کر نکلتے ہیں, بس جلدی سلام کو مشکل نماز پڑھی سلام پھیرا اور بھاگے وہاں سے. اور جو اللہ والے ہوتے ہیں, گناہوں کو چھوڑنے والے ہوتے ہیں, پاکیزہ طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں, ان کا نماز میں خوب دل لگتا ہے, خوب اللہ سے لو لگاتے ہیں, اور ان کو کیسی خوشی اور کیسا سکون اور کیسی راحت نصیب ہوتی ہے. اور جب سبحان ربی العالی کہے تو یہ تصور مانی کے یہ تصور کرے کہ پاک ہے میرے رب عالی شان, عالی شان, وہاں کیا تھا عظیم الشان, اور یہاں ہے پاک ہے میرے رب عالی شان. اور ایک بات نماز کا ادب یہ بھی ہے کہ نماز آنکھ کھول کے پڑھیں, بعض لوگ نماز بند کر کے پڑھتے ہیں, ایک قصہ آنکھیں بند کر کے پڑھتے ہیں, تو یہ سنت کے خلاف ہے. ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ جو اگر آنکھ بند کرنے سے نماز میں زیادہ جی لگتا ہو تو اگرچہ جائز ہے یہ بات کہ آنکھ بند کر کے پڑھ سکتے ہیں, لیکن پھر بھی اس سے بہتر یہ ہے کہ آنکھ کھول کے پڑھیں, چاہے اس میں زیادہ جی نہ لگے لیکن آنکھ کھول کے پڑھیں, سنت کی قیمت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کھول آنکھیں کھول کر تو آنکھ پڑھا کرتے تھے, جب قیام کرو تو سجدے جہاں پیشانی رکھی جاتی ہے وہاں اپنی نظر رکھو, جب رکوع کرو تو جو پیروں کے گھٹنے یہ جو انگوٹھے ہیں اس پہ نظر کرو, اور جب سجدے میں جاؤ تو اپنی ناک کی طرف نظر کرو, آنکھیں کھول کے پڑھو. حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے لکھا کہ حضرت مجھے جنت میں حوریں دکھائی گئی ہیں لیکن سب حوریں اندھی ہیں, تو آپ نے فرمایا تم کیا نماز آنکھیں بند کر کے پڑھتے ہو؟ کہا جی حضرت آنکھیں بند کر کے پڑھتا ہوں. کہا جبھی تمہیں سب حورے اندھی ملیں گی, نماز کھول کے آنکھیں کھول کے پڑھا کرو. بہرحال یہ ایک سنت ہے, اور سنت سب سے بڑی قیمتی چیز ہے. اور نماز کے لیے میں پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہر چیز کے اندر کمال درجہ حاصل کرنا, محنت اور کوشش کرنا, جیسے دنیا کے کام میں بھی اب بچہ کوئی اسکول کالج میں پڑھتا ہے تو کمال درجہ چاہتا ہے کہ نہیں کہ اچھے سے اچھے میرے نمبر آئیں, تو یہ تو دنیا یہی ختم ہو جانے والی ہے, اور آخرت جو ہے پھر اس کے بعد زندگی آخرت کی آنے والی ہے, اور اس میں یہاں جو عمل کر کے اچھے سے اچھا لے جائے گا اتنا ہی اچھے سے اچھا انعام اس کو وہاں ملے گا, اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملے گا, اور جو یہاں گھٹیا عمل لے کے جائے گا اس کو وہاں انعام بھی اسی حساب سے ملے گا, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ کمتر انعام ہی ملے گا اس کو. تو کمال درجہ حاصل کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے ہر عبادت میں, نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, اور وضو ہے, اور جو بھی کام ہے جو بھی عبادت ہے اس میں کمال درجہ کیسے حاصل ہوگا کہ عین سنت کے مطابق اس کو کرنے کی کوشش کرو, اور دل سے بھی حاضر ہو اور جسم سے بھی حاضر ہو, جسم بھی پرسکون رہے نماز میں, کھلے جلے نہیں, کھجلائے نہیں, بالوں کو سیٹ نہ کرے, کہیں کچھ کر رہے ہیں کہیں کچھ کر رہے ہیں, اور نگاہ اپنی جہاں رکھنی چاہیے وہاں رکھے, اور دل کا خوشبو یہ ہے کہ اپنے دل کو ہر وقت اللہ کے دربار میں حاضر کرتا رہے, اگر خیالات سے بھٹک جائے تو پھر دوبارہ دل کو اپنے پکڑ کر پھر اللہ کے حضور حاضر کر دے. اور جو مراقبے اس میں بتائے گئے ہیں کہ یا تو یہ تصور کرے کہ میں اللہ کے دربار میں کھڑا ہوں, اور جنت دو دخ سامنے ہے، قیامت کا منظر، یہ سب چیز دیکھے تو. اور ایک حدیث پاک میں ایک نصیحت اور بھی ہے کہ فصلی صلاۃ مبتعین، کہ جب نماز پڑھو تو ایسی پڑھو کہ جیسے تمہاری آخری نماز ہے. تو آخری نماز جس کے بعد انجام ہونے والا ہے تو اس وقت کیسے جیسے کہ ہر تیسرے مہینے میں یا چوتھے مہینے میں ایک سیمسٹر ہوتا ہے، اس کا امتحان ہوتا ہے اور پھر ایک فائنل امتحان ہوتا ہے. فائنل کے لیے کتنی محنت کرتا ہے، رات دن جاگے گا، کئی دن جاگے گا، اور سیمسٹر کے لیے کہتا ہے چلو اگر اس میں نہیں پاس ہو سکے تو اگلے سیمسٹر میں اچھے کوشش کر لیں گے. لیکن فائنل جب ہوتا ہے تو پھر تو کوئی قصر نہیں چھوڑتا جو اچھا پڑھنے والا ہوتا ہے، اور جو ڈفر لڑکے ہوتے ہیں نالائق وہ تو فائنل بھی نہیں پڑھ کے دیتے، پھر ان کا تو کچھ کہنا ہی کیا. تو پھر نماز کے اندر ایسے نماز پڑھو، حدیث پاک میں ہے کیسے نماز پڑھو کہ تصور کرو کہ تمہاری آخری نماز ہے، اس کے بعد بس اللہ سے ملنا ہے. تو کتنی اچھی آدمی نماز پڑھے گا، یہ حدیث پاک کی نصیحت ہے. تو اور یہ تصور کرے برابر رکھے نماز پڑھتے وقت کہ اللہ کے سامنے حاضر ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، جنت دوزخ سامنے ہے، قیامت کا منظر ہے. اور یہ تصور کرے کہ یہ گویا کہ میری آخری نماز ہے، کچھ پتہ نہیں اس کے بعد زندگی ہے بھی کہ نہیں. اور یہ ایک طریقہ یہ بتایا ہے کہ ہر لفظ کو سوچ کر پڑھے کہ میں کیا لفظ پڑھ رہا ہوں. اور پھر اچھا طریقہ اور بھی یہ ہے کہ اس کے معنی بھی یاد کر لے تاکہ پتہ تو چلے کہ ہم اپنے رب سے کیا درخواست کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں. بس پڑھ لیا اور بس نماز سلام پھیرا آ گئے، نہ دل حاضر نہ جسم حاضر. جسم ہل رہا ہے، کہیں گزار رہے ہیں کہ کچھ کر رہے ہیں کہ کچھ کر رہے ہیں. بعض لوگ انگلیاں چٹکھاتے ہیں، یہ سب گناہ کی باتیں ہیں، بے ادبی ہے نماز کی، تو اس سے بچنا چاہیے. سبحان اللہ، کیا ہی مبارک وہ سر ہے جو اپنے مالک حقیقی کے قدموں میں پڑا ہوا ہے، اس کا لطف عاشقوں سے پوچھنا چاہیے. حضرت شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا تھا کہ میاں اشرف علی، جب سجدے میں سر رکھتا ہوں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا پیار کر لیا. سجدے میں خاص قرب اللہ والوں کو عطا ہوتا ہے. کسی نے خوب کہا ہے، پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں، ان کی ادھر نظر بھی ہے، بڑکے مقدر آزما سر بھی ہے، سنگ در بھی ہے. اور ایک طریقہ نماز میں دل لگانے کا یہ بھی ہے کہ ہر رکن میں یہ سوچے کہ اب مجھے اسی رکن میں رہنا ہے. مثلا قیام میں سوچے کہ اب مجھے قیام ہی میں رہنا ہے، رکوع میں سوچے کہ اب رکوع ہی میں رہنا ہے، سجدے میں سوچے کہ اب مجھے سجدے ہی میں رہنا ہے. دراصل یہ سکھلانا ہے تربیت کہ جلد بازی نہ کرے، قیام کیا ہے تو جلد بازی، نماز میں جلد بازی ہوتی ہے کہ جلدی سے رکوع کریں، جلدی سجدہ کریں اور جلدی سے بھاگے یہاں سے. تو اطمینان سے نماز پڑھنا کہ ہمیں ابھی ٹھہر کے جانا ہے، اسی میں رہنا ہے. تو انشاءاللہ اس سے دل بھی لگے گا. اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا طریقہ، اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا بہت ہی آسان طریقہ یہ ہے کہ جب ایک آدمی کسی آدمی کے پاس ہر روز تھوڑی دیر کے لیے حاضری دیتا ہے تو کچھ دن بعد دونوں میں محبت پیدا ہو جاتی ہے. اور ایک مدت تک ہر روز کی ملاقات کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ اگر کبھی ناغا ہو جائے تو دونوں ایک دوسرے کے لیے بے چین ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کا انتظار کرتے ہیں. اس مشاہدے پر دلائل کی بھی ضرورت نہیں. اسی طرح ہر روز اللہ تعالیٰ سے تھوڑی دیر کی ملاقات کرنا شروع کر دیں. اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا طریقہ یہ ہے کہ تسبیح لے کر تھوڑی دیر با وضو قبلہ رو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیا کریں. ذکر میں کلمہ شریف، درود شریف، تلاوت قرآن پاک اور اللہ اللہ کرنا سب شامل ہے. یہی ذکر کرنا اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے. حدیث شریف میں وارد ہے، حدیث قدسی ہے، انا جلیس من ذکرنی، یہ حدیث قدسی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے ذاکر بندے کا ہم نشین ہوتا ہوں، یعنی اس کے پاس ہوتا ہوں. بس ملاقات کی کیسی آسان صورت بندوں کے پاس ہے کہ جب چاہیں اپنے رب سے ملاقات کر لیں. ذکر شروع کیا اور ملاقات ہوئی. چلتے پھرتے اگر یہ نعرہ لگاتے رہیں یا آہستہ سے پڑھتے رہیں، یا حلیم یا کریم یا واسع المغفرہ، یا حلیم یا کریم یا واسع المغفرہ، تو اللہ تعالیٰ ان تینوں ناموں کی برکتوں اور ان کی خوبیوں کا ظہور اس بندے پر ہوگا. اللہ تعالیٰ کے ان تینوں ناموں کی برکتوں اور ان کی خوبیوں کا ظہور اس بندے پر ہوگا. یعنی جب یا حلیم کہا تو گویا صفت حلم کو طلب کیا، اور حلم قدرت رکھنے کے باوجود انتقام نہ لینے کو کہتے ہیں. اور تو وہ قادر مطلق بھی قدرت رکھتے ہوئے اس گناہگار بندے سے انتقام نہ فرمائیں گے. اللہ کو جس صفت سے پکاریں گے اس صفت کا ظہور انشاءاللہ تعالی ہوگا. جب یا حلیم کہیں گے تو اللہ تعالیٰ کے حلم کی صفت کا ظہور زیادہ ہوگا. رہتا تو پہلے بھی ہے لیکن اور زیادہ متوجہ ہو جائے گی کہ صبح سے شام تک ہم لوگ گناہ کرتے رہتے ہیں, نافرمانیاں سرزد ہوتی رہتی ہیں, تو اللہ تعالیٰ انتقام نہیں لیتے. چاہیں تو انتقام لے سکتے ہیں, اللہ کو پوری قدرت ہے کہ اگر کوئی بدنگاہی کرے تو فوراً اس کو نابینا کر دیں, یا کینسر میں مبتلا کر دیں, یا گردے فیل کر دیں, ہارٹ فیل کر دیں, لیکن اللہ تعالیٰ انتقام نہیں لیتے اور بندوں کو توبہ کی توفیق کا موقع دیتے ہیں کہ توبہ کر لیں گے اور اللہ والے ہو جائیں, موقع دیتے رہتے ہیں. اس ڈھیل کی وجہ سے بعض نادان اور ناسمجھ لوگ جی بھر کے گناہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. جب دیکھتے ہیں گناہ کیا کچھ بھی نہیں ہوا, گناہ کیا کچھ بھی نہیں ہوا, نہ پیر ٹوٹا نہ ہاتھ ٹوٹا نہ نابینا ہوئے, تو اس حلم کی صفت سے ناجائز فائدہ نادان اور ناسمجھ لوگ اٹھاتے ہیں, بے وقوف لوگ اٹھاتے ہیں. جو کفار کی یہ صفت ہے, کفار جو ہے وہ زیادہ استدراج میں مبتلا ہے, اس کو استدراج کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں. تو کافر لوگوں کا یہ طریقہ ہے کہ اللہ کی ڈھیل سے ناجائز فائدہ اٹھانا, گناہ پہ گناہ کیے جانا, شرمندہ بھی نہ ہونا. تو اللہ تعالیٰ کے ان تینوں ناموں کی برکتوں اور ان کی خوبیوں کا ظہور اس بندے پر ہوگا. جب یا حلیم کہا تو گویا صفت حلم کو طلب کیا, اور حلم قدرت رکھنے کے باوجود انتقام نہ لینے کو کہتے ہیں, تو وہ قادر مطلق بھی قدرت رکھتے ہوئے اس گناہگار بندے سے انتقام نہ لیں گے. پھر جب یا کریم کہا تو گویا صفت کرم کو پکارا, پس اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے انتقام نہ لینے کے ساتھ انعام بھی عطا فرمائیں گے. کیونکہ کریم وہ ہوتا ہے جو نالائقوں پر بھی انعام کر دے, نالائقوں پر بھی کرم کر دے. پھر جب یا واسع المغفرہ کہا تو اپنے غیر محدود اور وسیع قدرت مغفرت سے اس گناہگار بندے کے محدود گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے. اگر چلتے پھرتے اور لیٹے بیٹھے ان کلمات کے ورد کی عادت ڈال لے تو بہت ہی انعامات قرب سے مالا مال ہونے کی توقع ہے, اور اس کی برکت سے یہ شخص بھی حلیم اور کریم اور دوسروں کی خطائیں معاف کرنے والا ہو جائے گا. اللہ کی صفت میں یہ خوبی ہے کہ جو اس صفت کو پکارے گا وہی صفت اس کے اندر بھی پیدا ہو جائے گی, اس کے اثرات اس میں بھی آئیں گے, یعنی وہ بھی حلیم التبع ہو جائے گا اور رقیق القلب ہو جائے گا, رقیق المزاج ہو جائے گا, حلیم التبع ہو جائے گا. لہذا غصے سے مغلوب ہو جانے اور انتقام کے جذبات سے بے قابو ہونے, نیز بخیل اور لوگوں کی خطاؤں کو معاف نہ کرنے والے روحانی مریضوں کے لیے ان کلمات کا کثرت سے ورد کیمیا اور اکسیر ہے, یعنی کہ جن لوگوں کو غصے کا مرض ہے, جیسے ہی کچھ بات خلاف مرضی ہو گئی فوراً غصے سے آگ بگولا ہو گئے, اور اگر سامنے والا کمزور ہوا تو اس پہ برس پڑے, اور اگر طاقتور ہوا تو اندر ہی اندر آگ بگولا ہو رہے ہیں, غصہ ہو رہے ہیں, جل بھن رہے ہیں, یہ ایسے لوگ. اور بخیل لوگ یعنی کنجوسی جن کو زیادہ ہو تو وہ جب اللہ کا نام لیں گے کریم تو وہ دوسروں پر خرچ کرنے والے اور ان کے ساتھ بھلائی کرنے والے ہو جائیں گے, اور حلیم جو ہے وہ حلیم ہو جائیں گے تو لوگوں کی خطاؤں کو معاف کریں گے. اگر سامنے والے سے کوئی غلطی بھی ہو گئی تو فوراً نرمی سے اس کو معاف کر دیں گے. تو جس کے اندر غصے کا مرض ہو یا کنجوسی کا مرض ہو اس کے لیے حضرت نے فرمایا یا حلیم یا کریم یا واسع المغفرہ, کبھی کبھی دو تین مرتبہ پڑھ لیا کریں. ایک بدخلق انسان ان کلمات کو اخلاص اور اسلام کی نیت سے پڑھنے سے انشاءاللہ تعالی خوش خلق بن جائے گا, اچھے اخلاق والا بن جائے گا. یا حلیم یا کریم یا واسع المغفرہ. دوسرا طریقہ اللہ سے محبت کا یہ ہے کہ اللہ تعالی کی نعمتوں کو سوچا کرے, کہ یہ آسمان, یہ زمین, دریا, پہاڑ, درخت, جانور, پرندوں, یعنی تمام کائنات کو ہم تعالیٰ نے ہماری پرورش کے لیے پیدا فرمایا, اور ہم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا, اور ہر ہر نعمت کو یاد کر کے شکر ادا کرے. یہ عقلی بات ہے کہ محسن سے طبعی محبت پیدا ہو جاتی ہے, جب اللہ کے احسانات کو یاد کرے گا, اللہ تعالیٰ نے مفت میں ایمان عطا فرما دیا، مسلمان پرانے میں پیدا کر دیا، سلیم الاعضاء بنا دیا، یعنی تمام ہاتھ پیر صحیح سے ہی نکلے. اگر ایک ہاتھ چھوٹا ایک بڑا کر دیتے ہم کیا کر لیتے، اگر اندھا پیدا کر دیتے تو ہم کیا کر لیتے، ایک آنکھ سے ایک آنکھ کے کانا کر دیتے نہ دیکھ سکتے تھے، یا کان نہ دیتے، سماعت نہ دیتے، گونگا بہرا پیدا کر دیتے. کیونکہ کس قدر اللہ تعالیٰ نے کی مہربانی ہے کہ سلیم الاعضاء ہم کو پیدا کیا، ہر عضو ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا اللہ نے عطا فرما. اسی طرح اور دوسرے انعامات بھی خوب یاد کر کے سوچا کریں. تیسرا طریقہ یعنی حضرت یہ سکھا رہے ہیں کہ جس جب احسانات کو یاد کرے گا تو اپنے محسن سے محبت پیدا ہو ہی جاتی ہے. تیسرا طریقہ جو دونوں طریقوں کی روح ہے اور نہایت ہی اکثیر ہے وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی حق تعالیٰ کے عاشقوں کے پاس حاضری دیا کریں، یعنی اللہ والوں کے پاس جایا کریں، اور عقیدت اور محبت سے ان کی باتیں سنا کریں. حدیث شریف میں وارد ہے کہ اللہ والوں کے دل کا تقویٰ، کہ اللہ والوں کے دل تقویٰ کی کانیں ہیں، بس جس طرح سونے کی کان سے سونا نکلتا ہے، چاندی چاندی کی کان سے اور نمک کو نمک کی کان سے حاصل کرتے ہیں، تقویٰ اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے خزانے کو اللہ والوں کی صحبتوں سے حاصل کرنا چاہیے. اور جس طرح نمک کی کان میں ایک گدا گر کر مر گیا تو وہ بھی نمک بن گیا تھا، اسی طرح ان کی صحبت میں اگر اپنی رائے کو فنا کر دے، اپنے جاہ و مرتبے کو مٹا کر کچھ دن رہ لیجئے تو انشاءاللہ تعالی آپ بھی اللہ والے بن جائیں گے. مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر تم پتھر ہو تو نا امید نہ ہو، یعنی تمہارا دل اگر سخت ہے اور تمہارا دل بھی نہیں کرتا اللہ والا بننے کو اور اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کو، اگر تم ایسے نادان ہو تو پھر بھی مایوس نہ ہو، اہل دل کے پاس جانے سے موتی بن جاؤ گے. یہ تینوں باتیں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرنے کی حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ارشاد فرمائی ہوئی ہیں، جن کو احقر نے تشریح کے ساتھ تحریر کیا ہے. اللہ تعالیٰ احقر کو بھی اور ناظرین کرام کو بھی اپنی محبت کی دولت سے نوازش فرما. یعنی یہ طریقہ کہ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو سوچا کرے، دوسرے یہ کہ ذکر کو پابندی کے ساتھ تنہائی میں کرے. جب اللہ کو تنہائی میں یاد کرے گا دل سے تو گویا سمجھو جو ذاکر ہے وہ اللہ سے ملاقات کرتا ہے، اللہ کا ہم نشین ہو جاتا ہے، تو اس کی ملاقات سے اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. اور تیسرا طریقہ یہ سکھایا ہے کہ اللہ والوں کی صحبت میں جا کر ان تین طریقوں سے اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ. اخلاق رذیلہ، جن برے اخلاق کو چھوڑنا چاہیے. بیجا غصہ اور اس کا علاج. غصے میں عقل درست نہیں رہتی اور انجام سوچنے کا ہوش نہیں رہتا، اس لیے زبان سے نامناسب بات اور ہاتھ سے زیادتی اور ظلم ہو جاتا ہے، اور کبھی غصے میں تین طلاق دے کر بھی زندگی بھر رونا پڑتا ہے، اور کبھی غصے میں بے انداز و مار پیٹ سے قتل و ہلاکت تک کا جرم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے کتنے گھروں کے اور خاندان کے چراغ ہمیشہ کے لیے بجھ جاتے ہیں. حدیث شریف میں وارد ہے کہ غصہ شیطان کی جانب سے ہے، اور شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے، اور آگ کا علاج پانی ہے، بس جب غصہ آئے وضو کر لیا کریں. علاج اس کا یہ ہے کہ جس پر غصہ آوے اس کو اپنے سامنے سے ہٹا دے، اگر وہ نہ ہٹے تو خود ہٹ جائے، پھر سوچے کہ جس قدر اس شخص نے ہمارا قصور کیا اور ہمارا حق مارا اور ہماری نافرمانی کی، اس سے زیادہ ہم رات دن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حقوق میں قصوروار رہتے ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی اور انعامات ہم سے نہیں چھینتے. اور جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا قصور معاف فرما دیں، اسی طرح ہم کو چاہیے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے بندوں کی خطاؤں کو معاف کر دیں. جس قدر قیامت کے دن اپنی خطائیں معاف کرانی ہوں گی، اتنا ہی دنیا میں اللہ تعالیٰ کے بندوں کی خطائیں معاف کرتا رہے اور ان پر احسان بھی کرتا رہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح سوچنے سے دل ہلکا ہونا شروع ہو جائے گا، اور زبان سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کئی بار پڑھ لے، اور وضو کر لے، اور ٹھنڈا پانی پی لے، کھڑا ہو تو بیٹھ جاوے، بیٹھا ہو تو لیٹ جائے، اور اللہ تعالیٰ کے غضب کو یاد کریں. یہ سب علاج حدیث پاک کا ہے. حدیث پاک میں جب علاج غصے کے متعلق بتلائے گئے ہیں کہ جب غصہ آئے تو سب سے پہلا کام یہ کر لے کہ جس پر غصہ آ رہا ہے یا تو اس کو ہٹا دے یا اس کے سامنے سے خود ہٹ جائے, کیونکہ جب تک وہ نظر کے سامنے رہے گا اس وقت تک غصہ ابلتا رہے گا, نظر کے سامنے سے ہٹ جائے گا تو اس تدبیر سے غصہ ہلکا ہونا شروع ہو جائے گا. اور پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تین بار پڑھ لے اور وضو کر لے ہو سکے تو, اور وضو کرنے کا موقع نہ ہو تو ٹھنڈا پانی پی لے, اور کھڑا ہوا ہو تو بیٹھ جائے, بیٹھا ہو تو لیٹ جائے. جب غصہ ہلکا ہو جائے اور عقل درست ہو جائے, معلوم ہوا کہ غصے سے عقل خراب ہو جاتی ہے, اور جس کو جو غصہ پی جاتا ہے اس کی عقل بھی اپنی جگہ قائم رہتی ہے. ایک قصہ ہمارے حضرت نے سنایا تھا, ہمارے اکابر علماء کیسے زبردست تھے اور اپنے آپ کو کچھ سمجھتے بھی نہ تھے. اصل میں غصہ جو ہے وہ تکبر جو ہے اس کی جڑ ہے, یعنی اس کی شاخ ہے, غصہ فرع ہے تکبر کی. جس میں تکبر ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے, غصہ اسی کو اپنے سے حقیر پر آتا ہے. ہمارے حضرت نے سنایا کہ ایک دفعہ ہمارے ایک بزرگ تھے, ان کا مناظرہ ہوا ہندوؤں سے, تو مناظرہ ہوتا رہا تو آخر ہندو رچ ہونے لگے, تو انہوں نے کہا غصے میں کہ بتاؤ کہ تم میں اور سور میں کتنا فرق ہے. وہ بھی اسٹیج پہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے. تو بظاہر تو ہندو نے جب یہ کہا کہ آپ میں اور سور میں کتنا فرق ہے تو بہت غصہ آ جانا چاہیے, ہم جیسے آدمی غصے میں آگ پہ بھولا ہو جائے گا کہ ہم کو سور کہہ دیا. اور ان کی عقل اپنی جگہ تھی کیونکہ وہ اپنے آپ کو سب سے کم تر سمجھتے تھے اور وہ بے جا غصہ کرتے ہی تھے. تو ان فوراً اسٹیج سے اترے اور اپنے اسٹیج سے لے کر ان کے اسٹیج تک ناپا ایک ایک ہاتھ کر کے اور کہا کہ بس ہاتھ کا فرق ہے, بس یہ سنتے ہی وہ بھاگ گئے. دیکھو عقل اپنی جگہ قائم رہتی ہے اگر غصہ نہ آئے. جیسے اپنے بچوں کی اصلاح کے لیے غصہ کرنا ہے, ابھی بچوں کو تربیت کے لیے کبھی سختی کرنی پڑتی ہے, غصہ بھی آ جاتا ہے, لیکن اس کا طریقہ یہی ہے کہ اس وقت سزا نہ دے, اس وقت سامنے سے ہٹا دے. اگر شدید غصہ آ رہا ہے سامنے سے ہٹا دے یا خود ہٹ جائے وہاں سے, اس کے بعد سوچ سمجھ کے اس کو بچے کو پھر مناسب سزا دے, یا تو اس کے باپ سے شکایت کرے یا اس بعد میں اس کو جو بھی سزا مناسب ہو پوچھ کر, جو سزا اسلام میں جائز ہے وہ سزا دے دینی چاہیے. بچے کو نہ اتنی نرمی کرو اور نہ اتنی سختی کرو, یہ بھی نہیں کہ جو چاہے کرتا رہے, اور یہ بھی نہیں کہ بہت زیادہ مار پٹائی کرے. پوچھ کے اس کی طریقہ جو ہے جو شریعت نے مقرر کیا ہے اس کی سزا, جیسے بچہ جھوٹ بولے تو اس کو بہت خوب مارنے کا حکم ہے, خوب مارو تاکہ آئندہ وہ غلطی نہ کرے. اور اسی طرح اور بازی باتیں ہیں جس پہ پٹائی کا حکم ہے, تو اگر پٹائی کی ضرورت ہو پوچھ لو, یا تو معلوم ہو تو ٹھیک ہے, نہیں تو پوچھ لو کہ یہ اس نے ایسا کام کیا ہے, اس کی پٹائی کریں یا نہیں کریں, اور کتنی کریں کیسے کریں, سب شریعت نے احکامات دیے ہوئے ہیں. تو پٹائی جو ہے اس کے لیے مٹھائی ہے, ماں باپ کی پٹائی بچوں کے لیے مٹھائی ہے اگرچہ وہ شریعت کے مطابق ہو اور طریقے سے ہو. یعنی اندازم پٹائی تو پٹائی ہے, لیکن اگر طریقے سے دے گا تو یہ پٹائی اس کے لیے رحمت ہے, کیونکہ اس سے وہ برائی جاتی رہی, اس کو پاک کرنے کے لیے, اس کو صاف کرنے کے لیے, اس کو اچھے اخلاق سے مزین کرنے کے لیے بعض دفعہ پٹائی کرنی پڑتی ہے. جیسے اپنے بچوں کی اصلاح کے لیے غصہ کرنا ہے, تو جب غصہ جاتا رہے تو خوب سوچ سمجھ کر شریعت سے جتنی اجازت ہو اتنی سزا دیں, اسی طرح بار بار کرنے سے غصے کی اصلاح ہو جائے گی. غصے کا روکنا تو نفس پر بوجھ معلوم ہوگا, مگر اس کا انجام ہمیشہ اچھا ہوتا ہے اور دشمن بھی دوست بن جاتا ہے, اور غصہ کرنے سے دوست بھی دشمن بن جاتے ہیں, اور انسان آہستہ آہستہ اس بد اخلاقی سے بے یار و مددگار ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ ایک صاحب جو بہت بد مزاج اور غصے سے پڑوسیوں کو تنگ کیا کرتے تھے, جب ان کی بیوی کا انتقال ہوا تو جنازہ اٹھانے کے لیے مزدوروں کو اجرت پہ لانا پڑا, یعنی کوئی جنازہ اٹھانے والا نہیں تھا. غصہ اس قدر بد مزاج تھے کہ لوگوں نے ان سے ایسا تعلق توڑ لیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں جو کشتی میں گرا دے, بلکہ بڑا پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے. اللہ تعالیٰ نے غصہ پینے والوں اور لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرنے والوں اور ان پر احسان کرنے والوں کی تعریف فرمائی ہے، اور اپنے نقصان مالی کے بارے میں یوں سوچے کہ جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے اور صبر پر اجر ملتا ہے، یعنی کوئی نقصان کر دیا بچے نے بڑے نے کسی نے بھی، اب اس پہ غصہ آنے کے بجائے وہ یہ سوچے کہ بھائی ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، ہو گیا نقصان اللہ کے حکم سے تو اس کو معاف کر دیا۔ تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے سے ایسے مواقع پر اس سے بہتر نعمت عطا ہو جانے کا وعدہ ہے، اس سے اچھی نعمت مل جاتی ہے۔ اور یہ سوچے کہ انتقام لینے سے اجر و ثواب بھی ہاتھ سے جائے گا، جب انتقام لے لیا مار پیٹ لیا تو اس میں دو نقصان ہوتے ہیں، ایک تو صبر کا پھل نہیں ملے گا اس کو اور انعام نہیں ملے گا اللہ کی طرف سے، دوسرا یہ بھی امکان ہے، یہ حضرت نے لکھا ہے کہ انتقام لینے سے اجر و ثواب بھی ہاتھ سے جائے گا اور ہم کو کیا نفع ملے گا، اور اگر غصے میں انتقام لیتے وقت اس پر ظلم ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور سزا کا عذاب الگ بھگتنا پڑے گا، کیونکہ جتنا کسی نے آپ کا نقصان کیا ہے اگر اس کا نقصان انتقام لینا بھی ہے تو جائز تو ہے، لیکن عین اتنا ہی انتقام لے، اگر ایک ذرہ بھی اس سے زیادہ نقصان کر دیا اس کا تو پھر وہ ظلم ہو جائے گا اور پھر اس کی سزا ہم کو خود ملے گی، کیونکہ بدلہ تو ہم نے لے لیا اور اس کے بعد جو اس پر زیادہ نقصان ہو گیا اس کی سزا پھر ہم کو ملے گی۔ ایک بزرگ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے کہ کسی دشمن نے ان کے سر پر راکھ کا ٹوکرا پھینکا، یہ ہم سب کے لیے بہت بڑا سبق ہے، ہم سب کو ایسے ہی چلنا چاہیے۔ آج ہمارے دوست جو ہیں اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگے ہیں اور اپنے غرور اور تکبر کی اس کے اندر علامت پائی جاتی ہے، تو بزرگوں کے ساتھ جو رہنا ہے تو اس طرح رہنا ہے، ہر ایک کے ساتھ یہ معاملہ ہونا چاہیے، تب تو ہے وہ اللہ والا ورنہ پھر وہ اللہ والا نہیں ہے۔ ایک بزرگ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے کہ کسی دشمن نے ان کے سر پر راکھ کا ٹوکرا پھینکا، حضرت نے فرمایا الحمدللہ، مریدوں نے کہا کہ حضرت یہ الحمدللہ کا کیا موقع ہے، فرمایا جو سرکشی کے سبب یعنی نافرمانی کے سبب آگ برسنے کے قابل تھا اس پر راکھ برسی تو شکر کیوں نہ ادا کروں۔ اللہ والے اپنے آپ کو کیسا گناہگار خطا کار سمجھتے ہیں ہر وقت، حالانکہ وہ پاک ہوتے ہیں اور معصوم تو نہیں ہوتے لیکن محفوظ کر دیے جاتے ہیں، اور اگر کوئی لغزش ہو بھی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے خوب توبہ کر کے اور رو کر اور گڑ گڑا کر اس کی معافی مانگ لیتے ہیں تو معاف ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے آپ کو ایسا خطا کار ایسا گھٹیا سمجھتے ہیں بزرگان دین کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب اس سر پر تو آگ برسنی چاہیے تھی لیکن اس پر راک برسی، اللہ کا شکر کیوں نہ ادا کرتے ہیں۔ اس یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہر حال میں ہر مصیبت میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اچھا ہو گئی حکایتیں، یہ دو ایک حکایتیں رہ گئی ہوں وہ بھی سن لیجیے۔ حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے دو آدمی لڑ رہے تھے، ایک نے کہا ایک گالی دے گا تو میں 10 گالی دوں گا، آپ نے فرمایا کہ مجھے 1000 گالیاں دے لو، مجھ سے ایک گالی بھی نہ سنو گے۔ دونوں نے آپ کے قدموں کا بوسہ لیا اور صلح کر لی۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خادم کو ڈانٹا، اس نے معافی مانگ لی، فرمایا تو ہمیشہ اسی طرح ستاتا رہتا ہے، آخر کب تک تیرا یہ معاملہ بھگتا کروں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ قریب بیٹھے تھے، کان میں فرمایا کہ مولانا جتنا اپنا اللہ تعالیٰ سے بھگتوانا ہے اتنا یہاں ان کے بندوں کی بھگت لو، یعنی وہاں اپنی خطائیں جس قدر معاف کرانی ہیں یہاں اتنے لوگوں کی خطائیں معاف کرتے رہو۔ اور غصے کا بہترین اور مؤثر مراقبہ ہے، جب غصہ بہت تیز غالب ہو فوراً سوچیں اگر ہم اس وقت اس پر غصہ روک لیں گے اور معاف کر دیں گے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بھی ہمارے اوپر سے اپنا عذاب روک لیں گے۔ یہ بشارت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور غصہ جو کہ حرام بھی ہے اور اس کے دنیاوی خرابیاں بھی بہت ہیں، جیسے حضرت نے فرمایا کہ اس سے بعض لوگوں نے بیویوں پر غصے کے عادی تھے، غصے میں آ کر طلاق دے دی اور بعد میں پچھتاتے رہے، اگر پچھتانے سے کیا ہوتا ہے یہ تین لفظ ایسے ہیں کہ مذاق میں بھی کوئی کہہ دے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے، اور اسی طرح اور بھی غصے کی وجہ سے بعض ایسے واقعات ہوئے کہ زندگی بھر پچھتانا پڑا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاق حمیدہ سے نواز دے اور برے اخلاق سے اللہ ہم سب کو پاک فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللهم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشغلنا بمعصيتك. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير. يا الله ہم سب کو گناہوں سے پاک فرما دے. اے اللہ گناہوں سے نفرت پیدا فرما دے. اے اللہ گناہوں سے نفرت پیدا فرما دے. کون کہتا ہے کہ گناہ اچھی چیز ہے؟ ہم سب جانتے ہیں, ہم سب مانتے ہیں کہ گناہ بری چیز ہے, بہت ہی بری چیز ہے, آپ سے دور کرنے والی ہے, آخرت کا خسارہ کرنے والی ہے, دنیا کا خسارہ کرنے والی ہے, دنیا میں بھی نقصان آخرت میں بھی نقصان. مگر اے اللہ ہم بار بار نفس و شیطان کے دھوکے میں آ جاتے ہیں, ہم بار بار یہ بات بھول جاتے ہیں کہ آپ ہم کو ہر وقت دیکھ رہے ہیں. گھر میں ہم اکیلے ہیں, کمرے میں بند ہیں, تنہا ہیں, کوئی ہمیں نہیں دیکھ رہا, لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں, ہر وقت دیکھ رہے ہیں. ہم بھول جاتے ہیں کہ آپ ہمارا حساب کتاب لیں گے, ہر سوال ہم سے کریں گے کہ آپ کہاں استعمال کی, کان کہاں استعمال کیے, زبان کیسے استعمال کی, اور ہاتھ پیر کیسے استعمال کیے, سر کیسے استعمال کیا. اے اللہ ہم بھول جاتے ہیں کہ آپ ہم سے سوال جواب بھی کریں گے. اے اللہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہر گناہ کی سزا بھی ہوگی, ہر نیکی کی جزا بھی ہوگی, جزائے خیر بھی ہوگی. اے اللہ یہ وقت ہم سب پر آنے والا ہے, قبر میں ہمیں جانا بھی ہے اور قبر سے اٹھائے جانا بھی ہے. اے اللہ نفس و شیطان اور دنیا اس دھوکے میں ہمیں ڈالے ہوئے ہے. ہم یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ یہ دنیا ہی میں رہنا ہے, یہیں ختم ہو جانا ہے, اس کے بعد کچھ نہیں ہے. اللہ ہمیں اس دھوکے سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ دھوکوں سے حفاظت فرما. اے اللہ آپ نے خود فرما دیا کہ دنیا دھوکے کا گھر ہے, پھر بھی ہم دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. اس قدر ہم نادان ہیں, اس قدر بے وقوف کی بات ہے یہ کہ اللہ آپ کے بتانے کے باوجود ہم دھوکے سے مزہ لے رہے ہیں, تصوری تصور میں گندے مزے لے رہے ہیں, قلب کو بھی خراب کر رہے ہیں, دنیا کو بھی خراب کر رہے ہیں, اپنی آخرت کو بھی تباہ کر رہے ہیں. اے اللہ ہم کیسے نادان ہیں. اے اللہ لیکن اگر آپ ارادہ فرما لیں, آپ اے اللہ ہم کو جذب فرما لیں, اے اللہ ہماری ہدایت کا ارادہ آپ کر لیں, تو اے اللہ ساری کائنات کی کوئی طاقت آپ کے اس ارادے سے آپ کو باز نہیں رکھ سکتی. اے اللہ آپ ارادہ فرما لیجئے, اے اللہ آپ اپنے کرم سے ارادہ فرما لیجئے. ہم تو آپ کے ہونا نہیں چاہ رہے, لیکن اے اللہ اس میں ہمارا زبردست نقصان ہے, زبردست تکلیف کا معاملہ ہے. جو شخص آپ کی نافرمانی کرتا ہے زبردست تکلیف کو دعوت دیتا ہے, عذاب کو دعوت دیتا ہے. اے اللہ ہمیں اس نادانی سے باز رہنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب کو جلد فرما لیجئے. ہم آپ کے ہونا نہیں چاہ رہے, لیکن ہیں تو ہم آپ ہی کے. اے اللہ آپ ارادہ کر لیجئے کہ آپ ہمیں اپنا بنا لیجئے. اے اللہ اپنے کرم سے اپنا بنا لیجئے. اے اللہ ہم تو گناہ چھوڑنا نہیں چاہ رہے, لیکن اے اللہ آپ تو جانتے ہیں کہ اس میں ہمارا کتنا نقصان ہے, اور آپ چاہتے بھی نہیں کہ ہم اپنا نقصان کریں. اے اللہ ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں کہ آپ ارادہ فرما لیں کہ ہم کو جذب فرما لیجئے. اے اللہ آپ کا جذب کیا ہوا کائنات کی کسی گمراہ کن ایجنسی سے گمراہ نہیں ہو سکتا. جب آپ کا ہو جائے گا, آپ ارادہ فرما لیں گے, پھر وہ مجال نہیں کہ گناہ کی طرف تھوکے بھی, گناہ کی طرف دیکھے بھی, گناہ کا ارادہ کرے بھی, گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے گی. اے اللہ آپ اپنے کرم سے ہمیں اپنا بنانے کا ارادہ فرما لیجئے. اے اللہ آپ تو آپ ہمیں اپنا بنا ہی لیجئے. اے اللہ آپ ہی کے تو ہیں, نفس کے نہیں ہیں, شیطان کے نہیں ہیں, دل کے نہیں ہیں, دنیا کے غلام نہیں ہیں. اے اللہ آپ ہی کے تو بندے ہیں, بس ہم نادان ہیں. ہماری نادانی کو, ہماری نالائقی کو نہ دیکھیے. آپ کریم ہیں, آپ کرم فرما دیجئے مجھ کو, میرے گھر والوں کو, میری اولادوں کو, میری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو.
میرے سب دوستوں کو، ان کے گھر والوں کو، اور ان کی قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو، اے اللہ تمام مسلمانوں کو اور ان کے گھر والوں کو اور ان کی قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو اے اللہ اپنے کرم سے جذب فرما لیجیے، یا اللہ اپنا بنا لیجیے، اے اللہ نفس و شیطان سے بچا لیجیے، اے اللہ گناہوں کی اس اندھے اندھے کنویں میں گرنے سے اللہ ہم سب کو بچا لیجیے، اے اللہ بچا لیجیے، اے اللہ مدد فرما دیجیے، ہماری مدد کو آ جائیے، اے اللہ گناہوں کے اندھے کنویں سے ہم سب کو بچا لیجیے، اے اللہ ہم سب کو اپنا خاص بنا لیجیے، اپنا مقرب بنا لیجیے، اے اللہ اللہ والا بنا دیجیے، صاحب اقوا نسبت بنا دیجیے، اے اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرمائیے، یا اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرمائیے، اے اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرمائیے، اے اللہ ہماری دنیا بھی بنا دیجیے، آخرت بھی بنا دیجیے، اے اللہ دنیا کے کام بھی بنا دیجیے، آخرت کے کام بھی بنا دیجیے، اے اللہ بے روزگاروں کو آسان حلال اور بابرکت رزق نصیب فرما دیجیے، اے اللہ بے روزگاروں کو آسان حلال بابرکت رزق نصیب فرما دیجیے، اے اللہ بے روزگاروں کو آسان حلال اور بابرکت رزق نصیب فرما دیجیے، اے اللہ جن کے رشتے نہیں آئے اپنے کرم سے ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما دیجیے، اے اللہ جن کے رشتے نہیں آئے ان کو اپنے کرم سے نیک صالح رشتے عطا فرما دیجیے، اے اللہ جن کے رشتے نہیں آئے اپنے کرم سے ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما دیجیے، جن کے رشتے ہو گئے ان کو آپس میں پیار و محبت عطا فرما دیجیے، بڑوں کا ادب نصیب فرما دیجیے، چھوٹوں پر شفقت نصیب فرما دیجیے، بڑوں کی اطاعت اور خدمت کو اپنی سعادت سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اے اللہ جتنے برے اخلاق ہیں، غصہ ہے، حسد ہے، تکبر ہے اور کینہ ہے، بدنگاہی ہے، بدگمانی ہے، بے شرمی ہے، بے حیائی ہے، بے پردگی ہے، اے اللہ تمام برے اخلاق سے اے اللہ ہم سب کو پاک اور صاف فرما دیجیے، اور تمام اخلاق حمیدہ سے اور سب سے بڑھ کر اپنے خاص تعلق کو اے اللہ ہمارے ہم کو ہمارے حصول کا ذریعہ بنا دی، ہمارا حصول بنا دیجیے، اے اللہ اپنے خاص تعلق نصیب فرما دیجیے، تمام اخلاق حمیدہ سے ہمارے قلوب کو نواز دیجئے، ہمارا تزکیہ کامل فرما دیجئے، اصلاح کامل فرما دیجئے، اے اللہ گناہوں سے طبعی نفرت پیدا فرما دیجئے، نیکیوں کا شوق اور ذوق پیدا فرما دیجئے، اے اللہ اپنے راستے کی ترقی نصیب فرما دیجئے، اے اللہ میرے مرشدین کو جزائے جزیل عطا فرما دیجئے، اے اللہ ان کو درجات قرب پہ انتہا عطا فرما دیجئے، اے اللہ میرے مرشد دامت برکاتہم حضرت مولانا قطب زمان عارف اللہ مجدد دوران حضرت مولانا شاہ عبد المتین بن حسین صاحب ادام اللہ ذلہم علینا کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجئے، گھر والوں کو بھی صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجئے، اور حضرت مفتی فیض اللہ صاحب دامت برکاتہم کی بچی کا آپریشن ہوا ہے، اے اللہ اس بچی کی طبیعت کو بالکل صحیح کر دیجئے، اے اللہ شفا کامل عاجل مستمر عطا فرما دیجئے، اے اللہ اس بچی کو پہلے سے بھی زیادہ اچھی صحت اور تندرستی عطا فرما دیجئے، اور جتنے بیمار ہیں اے اللہ ہمارے دوست بھی بعض بیمار ہیں، اے اللہ سب کو شفا کامل عاجل مستمر عطا فرما دیجئے، اور اے اللہ جو مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما دیجئے، جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا اے اللہ اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنے فضل سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما دیجئے، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، ربنا تقبل منا بحرمت سید المرسلین شافع المذنبین رحمۃ للعالمین، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.